رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع السبيل من أناب إلي آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم منزهاً شريكاً في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائماً سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی محتشم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر قرآن مجید نے جو اہل ایمان کی اخلاقی اور ان کے کردار کی اصلاح اور تربیت کے لیے جو حکم عطا فرمایا ہے، تصوف ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں ان تمام دلائل اور ان تمام شرائط اور ان تمام قوانین کو ایک قانونی شکل دے کر قرآن کی ان آیات کے ذریعے انسان کی اخلاقی اور باطنی اور قلبی اور روحانی کیفیات کی تربیت اور درستگی کا ساما مہیا کیا جاتا ہے. اس کے ضمن میں ہم نے جمعۃ المبارکہ کے درس میں گزشتہ درس میں اس بات کو سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہمیں یہ محدود زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کا قرب حاصل کریں. قرآن کریم میں اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی عبادت سے مراد ایعارفون، یعنی ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے، ہماری پہچان حاصل کرے اور وہ بنیادی عادت اور خصلت اور وہ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرے کہ جس سے وہ ہماری بارگاہ میں ہم سے واصل ہو سکے، ہم سے جڑ سکے، یعنی ہماری معرفت حاصل کر سکے. اور یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تک پہنچنے سے روکتی ہیں، کچھ ظاہری چیزیں بھی ہیں اور کچھ باطنی چیزیں بھی ہیں. قرآن کریم نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور اہل ایمان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو ہمارا موضوع ہے گزشتہ جمعے سے، کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کی معرفت اس کی پہچان اہل ایمان حاصل کریں، اور اللہ رب العالمین تک پہنچنے سے جو چیزیں روکتی ہیں تو وہ خرابیاں کیا ہیں، وہ مرض کیا ہے، اس کے علم کو حاصل کرے. جس طرح اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو سمجھنا فرض ہے اور ضروری ہے. اس طرح وہ چیزیں جو اللہ تک پہنچنے سے بندے کو روکتی ہیں، جو مرض ہیں، جو خرابیاں ہیں، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے. اور ان کو الگ الگ کر کے جس طرح جو کام ہم نے کرنے ہیں، اس کو ہم نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت میں، یہ وہ تمام ظاہری راستے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے ہر ایک حصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیا ہے، کس درجے پر اس کو ادا کیا جائے. اسی طرح وہ امراض اور مرض کہ جو بندے کو اگر لاحق ہو جائے اور بندے سے اگر لگ جائے، تو پھر وہ اللہ تک پہنچنے میں بندے کے راستے کو روکتے ہیں. تو وہ مرض کیا ہے، وہ کون کون سے ہیں، ان کو خاص طور پر ایک ایک کر کے ان کے نام کو جاننا، ان کی وجہ کو جاننا کہ یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاج کی طرف جانا کہ یہ ان مرض کا علاج کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا مکمل حاصل ہے. اور تصوف ایک ایسا مقدمہ ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس میں ان تمام چیزوں کو گھیر کر رکھا جاتا ہے. اللہ تک پہنچنا یہ بندے کے لیے اس کی زندگی کا حاصل ہے، اور قرآن کریم نے وہ ذرائع ذکر کر دیے ہیں، وہ واسطے ذکر کر دیے ہیں، وہ جگہیں بتا دی ہیں، وہ راستہ بتا دیا ہے کہ انسان مومن اگر اس کے پیچھے چل پڑے اور ان بنیادی باتوں کو باقاعدہ اپنی پریکٹیکل لائف میں لانا شروع کرے، تو اسے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تک پہنچنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب ہونا، اس سے مراد متصل ہونا نہیں، اس سے مراد جڑنا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جڑنے سے، جگہ سے، زمان سے، اس سے اللہ کی ذات پاک ہے. تو جہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ سے واصل ہو گیا، اس سے مراد ہے کہ اسے اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جس کو ہم قرب کے معنی سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قریب ہونے کے لیے کسی کے بدن کا کہیں پر موجود ہونا ضروری ہے، تب ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں. یا وہ کسی زمانے اور کسی جگہ پر یا کسی زمانے میں موجود ہو، تو ہم اس زمانے میں، اس وقت میں، اس ڈیوریشن میں آ کر اس سے ہم ایک زمانی تعلق رکھ سکتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ کسی جگہ پر آ جائے اس سے بھی وہ پاک ہے، اس پر کوئی زمانہ گزر جائے اس سے بھی وہ پاک ہے. تو جب ہم قرب کا جملہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، بندہ اللہ سے واصل ہو گیا، تو وصل کی بات کرنا، یہ بنیادی ٹپس ہے، اس کو سمجھے بغیر نہ ہمائے جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں اپنے اور آپ کے لیے، ان بنیادی کانسیپٹ کو سمجھے بغیر نہ کلمے کی لذت آ سکتی ہے اور نہ نماز کی لذت آ سکتی ہے. بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہمیں ایسے لگے گا جس طرح کہ ہم کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن اس میں نمک نہیں ہے. تو نمک جو ہے وہ معرفت الہی ہے کہ جب ہم اس کے مغز کو، اس کی وجہ کو، اس کے سبب کو اور اس کے مقصد کو سمجھ کر جب وہ کام کیا جاتا ہے، تو وہ ایسا کھانا ہوتا ہے جس کا ذائقہ اس کھانے کے ساتھ ساتھ اصل اس نمک میں ہوتا ہے، کہ جس کے ذریعے اسے اس کی حلاوت اور اس کی لذت حاصل ہوتی ہے. اب بالکل ہم انیشل سٹیج سے، بالکل بنیاد سے اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. پہلے تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے کہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے اور اللہ سے واصل ہونے کا معنی کیا ہے. تو قریب ہونا بدنی اعتبار سے نہیں، اللہ بدن سے پاک ہے، زبانی اعتبار سے بھی نہیں کیونکہ اللہ زبان سے پاک ہے. تو جب یہ جملہ بولا جاتا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا، قرآن پاک میں بھی آیا، تو اس جملے کی تعویل کیا ہے، اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جملہ اپنی کیفیت میں بڑا مشکل ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوا، تو اس کا معنی یہ ہوا اسے اللہ کی پہچان حاصل ہو. پہچان سے مراد کیا ہے کہ کن چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. بندہ جب اس چیز کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی کے کام کیا ہے اور اس کی ناراضگی اور اس کے غضب کے کام کیا ہے، جب بندہ ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور جس کو اپنانا ہے اس کو اس تقاضے سے اپناتا ہے اور جس کو چھوڑنا ہے اس کو اس تقاضے سے چھوڑتا ہے، تو یہ اللہ کی معرفت ہے. اور پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ کتابوں میں لکھا نہیں جا سکتا. اس کے بعد منازل اس کے دل پر خود کھلتی ہیں, پھر وہ اپنے دل اور اپنی روحانیت سے وہ مشاہدہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ نہ وہ کسی سے شیئر کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے, کیونکہ اس پروسیس کے ساتھ کہ کیا کرنا ہے, کیا اس کی پسندیدگی ہے, کیا چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے اور کیا اچھی نہیں لگتی, اور وہ اچھی لگتی ہے تو کس طرح اس کو ادا کیا جائے, اس کا ضابطہ کیا ہے, اس کا قانون کیا ہے, اور چیز جو چیزیں اچھی نہیں لگتی اس کو ہم اپنے اندر سے کیسے نکالیں, اور وہ چیز کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, وہ کیوں پیدا ہوتی ہے, اور اس کا علاج کیا ہے. جب یہ دونوں چیز کو بندہ سمجھ کر پریکٹیکل لائف میں اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے دل کے مقامات کھلنا شروع ہوتے ہیں, اور وہ دنیا میں رہ کر ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ میٹھا شہد بھی اس کی زبان پر رکھ دیا جائے تو اس کو وہ ذائقہ نہیں آتا جو ذائقہ اس منازل اور اس عمل کے بعد اس مشاہدات کا. کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, قرآن کریم میں جو کر کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ تمام چیزیں اس پریکٹیکل لائف کے ذریعہ تھی. اب اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ قرب الہی سے مراد جو ہے وہ اس کی پہچان ہے, پہچان پھر ایک جملہ آگے کہنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے, اس کو ذرا غور سے, پہچان سے مراد کیا اللہ کی معرفت, کیا کس چیز کو اللہ کی معرفت کہتے ہیں. اللہ کے قریب ہونے کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کی جائے. اب اللہ کی پہچان سے مراد کیا ہے, وہ کام جس سے وہ راضی ہوتا ہے ایک, پھر وہ کام جس سے وہ راضی ہوتا ہے اس کو کس ٹائم پر ادا کیا جائے گا, کس طریقے پر ادا کیا جائے گا, کس شرائط پر ادا کیا جائے گا, کس درجے پر ادا کیا جائے گا ایک, اور وہ کون سے کام ہیں, ہر ایک کے نام اسے پتا ہو, اس کی ادائیگی کا ٹائم پتا ہو, اس کی ادائیگی کے شرائط پتا ہو ایک, پھر وہ چیزیں کہ وہ مرض, وہ وجہ جو بندے کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں, جس طرح ادائیگی جو اس کے قریب لے جانے کی چیزیں اس کے ایک ایک کا نام پتا ہونا چاہیے, اسی طرح جو چیزیں اس سے دور لے کر جاتی ہیں اس کا بھی ایک ایک کا نام حاصل کرنا اور اس کو سمجھنا یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح ادائیگی کے احکام کی ایک ایک باتوں کا فرض ہے. مثلا اس کے قریب کرنے والی چیز نماز ہے, ایمان ہے, روزہ ہے, عبادات ہے, تو جس طرح نماز کو ہم نے نام سے جانا, روزے کو ہم نے نام سے جانا, حج کو ہم نے نام سے جانا, والدین کی اطاعت کو ہم نے نام سے جانا, اس کے نام کو ہم نے جانا, پھر ہر نام کے نیچے اس کی جو شرطیں ہیں, اس کا جو ضابطہ ہے, اس کا جو قانون ہے, اس کو اس طرح جاننا, تو یہ ایک فرض ہے ہم پر. جس طرح یہ فرض ہے اس طرح وہ مرض جو اللہ رب العالمین سے بندے کو قریب نہیں ہونے دیتے, وہ روحانی امراض, ان کے بھی ایک ایک کر کے وہ نام کو جانے کہ وہ کیا کیا چیز ہے, پھر وہ کن کن چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کو وہ جانے, پھر اس کا علاج کیا ہے اس کو جانے, یہ اسی طرح کا فرض ہے, اسی طرح کا فرض عین ہے جس طرح نماز کا علم حاصل کرنا فرض عین. یہ تمام چیزیں تصوف کے اندر جمع ہوتی ہیں, جس کو حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ, حضرت غوث اعظم, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت امام قشیری, ان تمام نے اس کو باقاعدہ فن کا درجہ کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, الگ الگ کیا ہے تاکہ ان چیزوں کو سمجھا جائے. اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بنیاد ہے, اس سے ہمیں لذت, عرفان, معرفت, پہچان, ذوق پیدا ہوتا ہے, اور عبادت کا مقصد پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایسی آگے مسجد کے اندر بیٹھ گئے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. احکام شریعہ یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کو ملتا ہے, یعنی اللہ کی پہچان اسے حاصل ہوتی ہے, وہ دو چیزیں, وہ دو قسم کے احکام ہیں. ایک ظاہر کے احکام ہیں جو اپیرنس جو ہم باقاعدہ فزیکل طور پر کرتے ہیں, ایک باطنی احکام ہے. جو ظاہر کے احکام ہیں اس کی دو قسمیں ہیں, بعض ظاہر کے ایسے کام ہیں جس کو ہم نے بجا لانا ہے اور بعض ایسے کام ہیں جس کو نہیں کرنا ہے. تو ظاہری طور پر پریکٹیکل طور پر ہم جو کرتے ہیں, جو ہم سے نظر آتا ہے, جس کو ہم نے بجا لانا ہے یعنی اس کو کرنا ہے, اس کی ادائیگی کرنی ہے, اس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, وہ ساری عبادات جو سامنے آ گئی, اور وہ چیزیں جو ہم نے ظاہراً نہیں کرنی, وہ شراب ہے اس کو چھوڑنا ہے, قتل ہے اس کو چھوڑنا ہے, زنا ہے اس کو چھوڑنا ہے, اور گناہ کے دیگر کام اس کو چھوڑنا ہے. تو یہ ظاہری یعنی شریعت مطہرہ اللہ کی پہچان کے, پہچان اللہ کی معرفت اور پہچان کے دو درجے ہیں, ایک ظاہری طور پر ایک باطنی طور پر. ظاہری طور پر ہے اس میں دو درجے ہیں, کچھ کو ادا کرنا ہے, کچھ کو چھوڑنا ہے. جس کو ادا کرنا ہے وہ نماز, روزہ, زکات, حج الی آخر, اور جس کو چھوڑنا ہے وہ ناجائز قتل، وہ شراب، وہ زنا، وہ بے حیائی، وہ ظاہری کام، اس کو چھوڑنا ہے. اب باطنی چیزیں جو احکام کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس کا تعلق ہمارے دلوں کے ساتھ، ہماری کیفیات کے ساتھ، جو ظاہری ہماری شکل و صورت کے ساتھ نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمارے اندر موجود ہے. اس میں بھی جس طرح ظاہر میں ایک کام کو ادا کرنا تھا، ایک کو چھوڑنا تھا، جیسے نماز کو ادا کرنا تھا تو زنا کو چھوڑنا تھا، روزے کو ادا کرنا تھا تو شراب کو چھوڑنا تھا، جس طرح ظاہر کے عوامر و نواہی ہیں، کرنا اور نہ کرنا ہے، اسی طرح باطن کے بھی عوامر و نواہی ہے. باطن کا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ایمان ہے، اللہ کو سچائی کے ساتھ قبول کرنا کہ وہ ایک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرنا، آخرت کو قبول کرنا. اور یہ قبول کرنا جو ہے یہ ظاہر کا کام نہیں، یہ اندر کی کیفیات ہے. تو جیسے ظاہر کے کچھ کام کرنے ہیں نماز، روزہ، زکات کی صورت میں، اس طرح باطن کے جو کام ہیں وہ ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ تمام چیزیں. آگے چلتے ہیں، اس کو مزید ڈسکرائب کرتے ہیں، کھولتے ہیں. اور بعض چیزیں جیسے ظاہر میں ہم نے چھوڑنی تھی، جیسے شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، اس طرح چھوڑنی ہے، تو اسی طرح باطن کے بھی چند چھوڑنے والی نواحی ہے. اس میں کیا ہے؟ حسد ہے، کسی مسلمان سے حسد ہے، بغض ہے، نفاق ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، دکھاوا ہے، غرور ہے، کینہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اچھائی کو لینا ہے. تو جس طرح ہم نے ظاہر کے اندر جن چیزوں کو ادا کرنا تھا، نماز، روزہ، زکات، حج کی صورت میں، توجہ کیجئے گا، ادھر دیکھتے رہیے، پھر ہم آپ کو آدھا گھنٹہ کر کے ادھر لاتے ہیں، پھر آپ ادھر جاتے ہیں، تاکہ ترتیب کا جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو رکھیں، یا فرنٹ پر نہ بیٹھا کریں، اگر آپ کی توجہ نہ اٹھا کر پہلی صف میں یہاں پر سامنے آ کر بیٹھے، ہمارے سامنے نہ بیٹھیں، تاکہ گفتگو کنسنٹریشن کے ساتھ چل سکے. ایسی بھی میں آدھی تقریر دیوار کو دیکھ کر کرتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی اصلاح ہے، تو جہاں میں آپ کو درس دے رہا ہوں وہ میرے لیے بھی ضروری ہے. تو آدھی تقریر تو ہم جمعے کی دیوار کو دیکھ کر کرتے ہیں تاکہ بندہ اپنی اصلاح اس کے لیے ساما کرے. تو ذوق رکھا کریں، یہ جمعے کا دن بڑا ترتیب اور تبدیلی کا ہوتا ہے، اور ہر چیز کو ڈیپلی، بعض لوگ کہتے ہیں کن موضوع پر تک، تو ہر موضوع پر تقریر ہوتی ہے، آپ سننے والے بنے. عقیدے پر بھی تفصیلی گفتگو مسجد حبیبیہ میں ہوتی ہے، اعمال و شخصیات پر بھی ہوتی ہے، اخلاق و عبادات پر بھی ہوتی ہے، ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، جیسا موضوع ہوتا ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے. لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے سننے والوں کا ذہن یا علم اس سطح پر نہیں ہے، تو اس کو بالکل گریجولی ہم زمین سے اٹھاتے ہیں موضوع کو، تاکہ اس کی بنیاد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ سکے. جی، اب تھوڑا سا کنیکشن اگر آپ توڑیں گے پیچھے کا ربط ختم ہو جائے گا. ہاں، غیر ضروری سمجھیں گے اس چیز کو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو عبادات کے ذوق کو پیدا کرتی ہے اور ہماری زندگی کے مقصد کو لاتی ہے. ایک بندہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی معرفت کا عرفان نہ پائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین کی عرفان اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے جو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے لیے. جب تک ہم اس کی بنیادی ٹرمز اور اس کی ٹپس، اس کے قوانین، اس کے پرنسپلز کو نہیں جانیں گے تو ہمیں جوڑنا نہیں آئے گا. تو لہذا اس وقت صرف اس کے قانون اور سبجیکٹ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سی چیز کس درجے کی ہے، اس کا نام کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، تاکہ اس کا ایک پورا ورک فریم ہمارے سامنے آ جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو اس کو جوڑ کر نتیجہ نکالنا، جو حدیث اب سمجھ میں آتی ہے، جب یہ تمام ٹرمز ہمارے سامنے، اصول ہمارے سامنے ہوتی ہے، پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کی ہیں اس باتوں کا مقصد کیا تھا. کیونکہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی فنون اور مقصد، میٹرک کی اگر ایک کتاب کے جیون کے بچے کے سامنے پڑھی جائے تو وہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے جو اصول تھے ابھی تک اس نے وہ اصول نہیں پڑھے. اب جب وہ نائنتھ کلاس تک پہلے اصول پڑھتا ہے اور دسویں کلاس میں جا کر پھر اس فن کو ڈسکس کرتا ہے، تو وہ جو اصول اس کے سامنے ہوتے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ کتاب کہنا کیا چاہتی ہے اور اس میں بات کیا ہو. یہ تصوف کے بنیادی مقدمات ہیں، اور ہمارا موضوع بھی میری اور آپ، اب ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا راستہ. پہنچنے کے معنی کو ہم نے واضح کیا کہ پہنچنے سے مراد اس کی معرفت ہے. پھر میں پیچھے سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہنچنے سے مراد اس کی پہچان ہے، پہچان سے مراد وہ بنیادی کام ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. وہ کون کون سے کام ہیں؟ ایک ایک کے نام بندے کو یاد ہونے چاہیے، پھر نام یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو شرائط ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، پھر اس کے جو چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں وہ چیزیں بندے کو پتا ہونی چاہیے، وہ چیزیں بندے میں اندر کیوں آ جاتی ہے اس کی وجہ پتا ہونی چاہیے، اس کا علاج کیا ہوتا ہے وہ پتا ہونا چاہیے، اور یہ دونوں باتیں جاننا ایسا فرض ہے جسے عبادات کے فرائض ہیں. عموماً ہم نماز کے فرائض کو تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو نماز کے پیچھے جلا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سرکار دو عالم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہاری ظاہری عبادت کو نہیں دیکھتا. اب دیکھیں بنیادی چیز، ہم نے ظاہر میں کپڑا صاف پہن لیا اور پہننا چاہیے، وضو کر لیا کرنا چاہیے، مسجدوں میں آگے آنا چاہیے، لیکن یہ خود سے مقبول نہیں ہے. اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے، اس سے پہلے ایک تحریک ہے، اس سے پہلے ایک جذبہ ہے، اس سے پہلے ایک کیفیت ہے. جب تک اس کیفیت کے ساتھ اس ظاہری عمل کو نہیں رکھا جائے گا تو یہ ظاہری عمل ایسے ہی ہے کہ نقش و نگار تو بنا لیے لیکن رنگ پھیکا ہے، جو ایک ہوا کے جھونکے سے کبھی بھی جھڑ سکتا ہے. تو اس کی ذوق کی پختگی کے لیے پیچھے تحریک، ایک جذبہ. جذبے سے مراد کیا ہے؟ رات کو میں اور آپ پہلے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ صبح دکان پر کتنے بجے نکلنا ہے، دکان پر ہم گئے نہیں لیکن جذبہ پہلے سے، پلاننگ پہلے سے. تو یہ جو پلاننگ ہے یہ ہے تحریک، جو اس کام کی طرف ابھارتی ہے. جس کام کے پیچھے پلاننگ نہیں ہوتی ہے وہ رسم ہے، کہ کوئی مقصد ہی ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ پتا ہی نہیں. تو اب میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو یہ عبادت نہیں پھر یہ رسم ہوئی، اس لیے ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتی. اس نماز کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو احکام اس کے پیچھے جذبے کے تحریک کے موجود ہیں اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. حدیث پاک دیکھیں، اس موضوع کھول دے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا. فرمایا ولا الى صورکم، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے بدنوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہاری دل کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، کہ تمہارے چہرے پر یہ اتار و چڑھاؤ کس جذبے سے آ رہا ہے. تم چل کر جو اپنے بدن کے ساتھ آئے ہو تو تمہارے بدن کی یہ کیفیت کو تبدیل کون سا جذبہ کر رہا ہے؟ تو اللہ کے حضور یہ ظاہری پریکٹیکل اور فزیکل چیز کو جو قبولیت ملتی ہے وہ اس باطنی جذبے سے ملتی ہے، اور اس باطنی جذبے کو باطنی علوم، معرفت، تصوف، اخلاق کہا جاتا ہے. یہ اس کا تعارف ہے. تو اب تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد، جس طرح ظاہراً کچھ کام ہم نے کرنے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکات، اسی طرح ظاہراً کچھ کام ہم نے چھوڑنے ہیں جیسے شراب چھوڑنا ہے، سود چھوڑنا ہے، زنا چھوڑنا ہے، اسی طرح باطنی کچھ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں، اسی طرح باطنی کچھ کام ہے جس کو ہم نے چھوڑنے ہیں. باطنی جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ایمانیات، اللہ پر ایمان، سچ، ایمان یقین کو کہتے ہیں. یقین ہمارے چہروں کا عمل نہیں، ہماری کیفیات کا عمل ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے، یقین کیسے آتا ہے، یہ آگے کا درجہ ہے جو میں آگے عرض کروں گا کہ کس طریقے سے سچائی بندے کے اندر پیدا ہو جائے. یہ پھر علاج کا جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں پر اس بات کو لائیں گے کہ یہ کیفیت پھر بندے کے اندر کیا، بندہ اہتمام کرے کہ اس کے اندر اچھائی ہی کے جذبہ آئے، کیا بندہ ایسا ماحول اپنائے، ایسا خاص ذریعہ استعمال کرے. وہ قرآن نے ذکر کیا، حدیث پاک میں آ گیا کہ اس کو اپنانے کے بعد بندے کے اندر منفی خیالات گرتے ہیں، خیر کے خیالات اٹھتے ہیں. کبھی یوں ہوتا ہے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے، اسی کے نام زندگی ہے. لیکن بندہ اسی چیز کو پکڑ کے رکھے، آج کھانا کھایا پھر پیٹ خالی ہو تو بھوک لگی پھر کھانا کھایا، لیکن کھانا چھوڑتے تو نہیں. تو آپ ان ذرائع اور ان واسطوں کو استعمال کریں گے جس سے خیر کا گراف بڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گرا پھر آپ اس کو پکڑیں گے، پھر گرا پھر پکڑیں گے، پھر گرا پھر پکڑیں گے، جیسی اس کی ضرورت پڑتی رہے گی. یہ ہے نفس لوامہ، کہ جو یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے اور پوری زندگی بندے کو یہی کرنا پڑتا ہے، اور یہی چیز اس کو اللہ کی پہچان، اور جب وہ اپنے قول میں صدق کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے مطمئنہ پھر دائمی قرار عطا فرماتا ہے. پھر وہ اس درجے میں ہو جاتا ہے کہ گناہ اس سے ہو تو سکتا ہے لیکن وہ یقین کے اس درجے پر ہو گیا کہ شیطان پھر اس سے کروا نہیں سکتا. جس طرح کمزور آدمی، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ جناب علاج چاہتے ہیں تو کچھ پرہیز کریں، پرہیز سے آپ کے اندر توانائی آئے گی آہستہ آہستہ آہستہ. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مرض کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور مرض اس کا اس پرہیز سے گر جاتا ہے. تو یہی چیز پوری زندگی عبادات اور سوچ کی اور اپنے اندر فکر کی ہے کہ یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی. جس طرح مرض، ظاہر سی بات ہے بدنی مرض ایک دن میں نہیں چھوٹتا، ڈاکٹر کی ہدایات سے کچھ دوائیاں کھائی جاتی ہیں تو اب ایمانیات کے اعتبار سے کچھ کام کیے جائیں گے، اور کچھ ڈاکٹر کے اعتبار سے پرہیز کیا جاتا ہے تو شریع اعتبار سے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس سے دور، جیسے چینی سے دور رہیے گا، آپ کو شوگر ہے دور رہیے گا. تو اسی طرح عبادات اور ذوق کو بلند کرنے کے لیے شریعت نے چند چیزوں کو بتایا کہ اس کے قریب نہیں جانا. اس کے قریب جانے سے تو چھوڑے کو چھوڑے گا تو وہ اٹریکشن اور کھچاؤ تیرے اندر کم ہوگا, اور کم ہونے کی وجہ سے تو اس کے مقابلے میں دوسری طرف جائے گا. مثلا دیکھیے کہ شریعت متعارف نے پورا ایک معیار بیان کیا ہے. خوف ہمارے اندر موجود ہے, لالچ ہمارے اندر موجود ہے, غصہ ہمارے اندر موجود ہے, دین اس کو ختم نہیں کرتا. آپ کہیں گے جی غصے کی تو مذمت آئی ہے, غصے کو تو بڑا برا کہا ہے اسلام نے. میں نے کہا اس لیے برا کہا ہے کہ اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے. اگر غصہ بری چیز ہوتی تو اللہ ہمیں رکھتا کیوں؟ محبت اگر بری چیز ہوتی تو یہ جذبہ مومن ہو یا کافر ہر ایک کے اندر موجود ہے. خوف اور ڈر یہ غیر ارادی چیز ہے, ہمارے اندر موجود ہے. اگر یہ غلط چیز تھی تو اللہ نے کیوں رکھی؟ تو پتا چلا اس کی جہاں پر برائی بیان کی گئی ہے استعمال غلط جگہ پر کر رہے ہیں, غلط جگہ پر کر رہے ہیں. بچہ بھی اگر کھانے کی چیز چمچے کو اگر غلط جگہ پر استعمال کرے تو مار ڈانٹ سی کیا کر رہی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چمچے کی نفی کی گئی, اس کا غلط استعمال, اس چیز کا غلط استعمال. تو جہاں غصے کی نفی کی گئی ہے یا مذمت کی گئی اس کا غلط استعمال, شریعت یہ بتاتا ہے کہ یہ جو صفت ہم نے رکھی اس کے استعمال ہوگا کہاں پر, جہاں کرو گے تو اس سے یہ غصہ تمہیں گرائے گا نہیں بلکہ رب کے اور قریب کر دے گا. یہ خوف تمہیں گرائے گا نہیں, جب اس کے صحیح مقصد کی طرف لاؤ گے تو یہی تمہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. بس یہ پریکٹیکل جو لوگ سمجھاتے ہیں, جو فزیکل اور جو اس کے ماہر ہوتے ہیں ان کو صوفی کہتے ہیں اور ان کتاب کو تصوف کہا جاتا ہے. صوفی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو صوفی کہتا رہے, اس کے لیے باضابطہ منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. آج وہ لوگ خال خال رہ گئے لیکن ان کی کتابیں ہمارے لیے مرشد کا درجہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس طرف لا سکتے ہیں. اب آئیے, کیونکہ وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا اور مختصر سا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن, تو صرف اس سبق کا ایک بنیادی حصہ ہی آج ہم اپنے درس میں مکمل کرنا چاہیں گے, تھوڑی ہیلو ہائی کے حوالے سے, شود بوت کے حوالے سے, کہ ہم اس فن کو جان سکے تاکہ ہمارے اندر ایک کوئی توانائی اور تیزی. میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سردی کا مہینہ ضائع نہ کرو, یہ ولی بننے کا مہینہ ہے. ہاں, کیونکہ انسان, یہ بھی تصوف کا ایک طریقہ ہے. صوفیہ بڑے سیانے اور سمجھدار ہوتے ہیں, وہ انسان کے اندر اچھائی کے جتنے ذرائع وہ اس غذا کو کھائیں گے جو اچھائی کی طرف لائے گی, جو بندے کو بہیمیت اور شرارت سے بچائے گی اور اس کے اندر تحمل رکھے گی, بردباری رکھے گی, تو وہ ایسی غذا کھائیں گے, ایک ایسے ماحول کو اپنائیں گے. اب گرمیوں کے دن دیکھیے آپ, گرمی میں اگر آپ کو کوئی مسکرا کر بھی دیکھے تو آپ کو غصہ آتا ہے, اور سردی میں کوئی آنکھ بھی لکھا ہے تو آپ کہتے چھوڑو یار رہنے دو کیا. گویا کہ یہ موسم ہی اتنے گداز والا ہے جو ہمارے بدن کے اندر ایک تاثیر پیدا کرتا ہے. تو لہذا یہ موسم بستروں پر گزارا نہ جائے, اس موسم کو واسطہ بنا کر گرمی کی تیاری کے لیے ابھی سے اپنے نفس کو درست کر کے اس عبادت کے لیے مضبوط کیا جائے, عادی کیا جائے. کیونکہ یہ خود ایک تحمل والا موسم ہے کہ بندے کے اندر ایک خود تحمل آتا ہے, ایک طبیعت میں مزہ آتا ہے, ایک ذائقہ آتا ہے. تو یہ ذائقہ, یہ تحمل, اس کو بندہ اپنی نفس, اپنی روحانیت اور اپنے باطن کی صلاح کے لیے رکھے تو یہ سب سے بہترین تصوف کو ڈسکس کرنے کا اگر کوئی موسم ہے تو وہ سردی کا ہے. اس لیے حضرات صوفیہ اکرام فلور کے اوپر بات نہیں کرتے تھے, آج بھی ان کی خانقاہیں بیسمنٹ میں ہوتی ہیں. آج بھی بڑی بڑی خانقاہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر یہ فن کے طور پر, جس طرح ممبر پر بیٹھ کر ظاہری نماز, عبادات اور روزے کو سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے, اس طرح روحانی امراض کو ختم کرنے کے لیے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے. اور اس کے ماحول کے لیے جہاں اعتکاف میں پردہ لگا کر لوگ بیٹھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں اعتکاف پردہ, یہ پردہ لگایا جا رہا ہے, ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. اور یہ پردہ جو لگائی ہے ظاہر کے لیے نہیں, جب پردہ لگے گا تو آپ اپنے اندر تنہائی محسوس کریں گے اور وہی تنہائی آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گی. تو یہ انسان باہر کے ماحول کا ایک محتاج ہوتا ہے. تو لہذا جس طرح پردہ لگا کر بندہ لوگوں سے کٹتا ہے, اس طرح صوفیہ اکرام کی جو بڑی بڑی خانقاہیں ہوا کرتا. آج بخارا سمرقند میں ہمارے کچھ دوست گئے, میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس جگہ کی میں ضرور زیارت کروں گا جانے کا. تو وہاں پر کہا گیا کہ آج بھی خانقاہیں وہاں موجود ہیں, اور کشمیر کے علاقے میں چند بزرگوں خانقاہوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ آج بھی وہاں پر مریدین کی تربیت جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد وہ بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں, اور بیسمنٹ میں جہاں آواز ہی کچھ نہیں, شور ہی کچھ نہیں, ایک دیوار ہے بندہ اس کے اندر. اب آپ خود اس کو اگر محسوس کی دنیا کے اندر جائیں اور محسوسات کی دنیا کے اندر جائیں کہ سردی کے دن ہو, بندہ بیسمنٹ کے اندر ہو, ایک ٹھنڈا ماحول ہو, آواز کسی کی نہ ہو, تو بتائیے کنسنٹریشن, اور بندہ پھر اپنے آپ پر مطلع ہوتا چلا جاتا ہے. جس کی ایک مثال میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, یہ جو یہ ساری پریکٹیکل چیزیں جو انہوں نے کی, انہوں نے وہ ٹپس سارے بتائے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے مریدین ان کو شہر میں لے آتے, وہ شہر سے پھر دوبارہ گاؤں چلے جاتے. ان کو کہا کہ ہم آپ کو شہر میں لاتے ہیں, آپ گاؤں کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگے شہر میں آتا ہوں تو پھر مجھے بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ میرا کپڑا استری ہے کہ نہیں. اور میں بالکل صحیح درست ہوں یا نہیں. اس لیے کہ لوگوں کا رہنے کا ماحول ہوا, اور ہمارے گاؤں کا ماحول یہ ہے کہ لوگ مجھے کم جانتے ہیں, وہاں اتنے نخرے ہیں نہیں, تو جب میں اتنے نخروں کا اہتمام نہیں کرتا ہوں تو مجھے اپنا آپ یاد نہیں رہتا, تو جب اپنا آپ یاد نہیں رہتا تو خود میرا دل اللہ کی طرف چلا جاتا. ہم مسجد کی طرف آنے کے لیے اتنے اہتمام کرتے ہیں کہ پھر ہم اسی کپڑے اسی عطر اسی مسلے میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ جس کے لیے جا رہے ہیں وہ یاد ہی نہیں رہتا, کیونکہ ہمیں اپنی ذات اتنی عادی ہو جاتی ہے. یہ ساری وہ محسوسات ہیں کہ جس کو بندہ بروئے کار لا کر اپنے اندر ایک کوئی تبدیلی کا چراغ منور کر سکتا ہے. اب آئیے میں بات کو ختم کرتے عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ باطنی امراض ایسے ہیں جس کو جاننا ضروری ہے, اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. باطنی امراض میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باطنی مرض جو اللہ کی پہچان والے اس پورے خرمن کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے, اور اگر وہ چراغ بندے کے دل میں اللہ کی معرفت اس کی پہچان کا اور اس کی محبت کا پیدا بھی ہو تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور وہ باطنی مرض کیا ہے؟ فرمایا وہ کینہ ہے, وہ بغض ہے, وہ تکبر ہے, وہ ریاکاری ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ خود پسندی ہے, خود کو بڑا جاننا ہے. یہ وہ باطنی امراض ہے. پورے قرآن میں اور حدیث میں اس کو الگ الگ کر کے ڈسکس کیا گیا. اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ جس طرح وہ نماز کے قیام کو کتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں, کس طرح پڑھا جائے گا, رکوع کس طرح کیا جائے گا, سجدہ کس طرح کیا جائے گا, رکوع فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, اس کو کس طرح جانا جائے گا, تو جس طرح وہ ظاہری عبادات کے ایک ایک رکن کو جانتا ہے, اب اس پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. حسد ہوتا کیا ہے, کینہ ہوتا کیا ہے, تکبر ہوتا کیا ہے, بغض ہوتا کیا ہے, یہ آتا کیوں ہے, اس کا علاج کیا ہے. یہ اسی طرح کا فرض ہے جس طرح نماز اور روزے کا علم حاصل کرنا فرض. جب تک یہ چیز اس حدیث پاک کے اندر آئے کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کو اور تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا, اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا ہے, تمہاری دل کے, اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر, اور نیت چہرے کا عمل نہیں ہے, یہ کیفیات اندر کا عمل ہے. اندر جتنا مثلا ایک کام آپ نے کیا وہی کام میں نے کیا, ایک بندے نے کسی کو ایک لاکھ روپے غریب کو دیا, کسی نے ایک روپیہ دیا, اس نے ایک لاکھ روپے دیا اس کو ایک نیکی ملی, اس نے ایک روپیہ دیا اس کو 700 نیکی مل گئی. اب آپ دیکھیں دکھنے میں تعداد اس کی زیادہ ہے لیکن نیتوں میں فرق تھا, اس میں شاید کچھ اس کی اپنی ذات شامل تھی تو اجر گر گیا, نوٹ زیادہ تھی, لیکن اس میں آپ دیکھیے ضروری نہیں کہ جو لاکھ روپے دے رہا ہے وہ ایسا کرتا ہو. ایک مثال میں صرف ظاہرا بتا رہا ہوں کمی اور زیادتی کی. اور ایک نے صرف ایک ہی روپیہ دیا لیکن اس کی اپنی ذاتی مراد نہیں خالصتا اللہ کی تھی, تو اس ایک روپے کو وزنی بنانے والی چیز اس کے اندر کے جذبات تھے. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کو قدر بنانے والی چیز جو اس کی نیت ہوتی ہے, تو اس کو غور, کبھی بھی نیکی کرنے سے پہلے بندے اپنے اندر کی کیفیت کی طرف جھانکے کہ میں اس وقت کس طرف ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مبارک ہے, بصرہ کے ساحل پر جو آپ کے کپڑوں کے اور دیگر چیزیں جو بغداد شریف میں فروخت ہوتی تھی, آپ اس کے بہت بڑے بیپاری تھے اور آپ نے اس کے لیے منشی رکھے تھے, اس سارا کام ہوتا تھا, اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا حضرت غوث اعظم جیسا بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ, سرکار بہاؤ الدین زکریا کے بارے میں ہے کہ ان کے 4000 منشی تھے, اتنی زمینیں ان کی تھی, اور جو سارا پیسہ آتا, کیونکہ بہت بڑے عالم تھے, وہ اپنے مدرسے کے لیے کچھ میں سے کچھ رکھتے, کچھ کتابوں کے لیے رکھتے, اور کچھ اپنے غریب طلباء کے لیے رکھتے, باقی سارا فقراء میں تقسیم کر دیتے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا, یعنی اللہ نے مال. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر آئی کہ جو بصرہ کے ساحل سمندر کے کنارے جو سامان لے کر جہاز لوٹنا تھا, اور جس میں تقریباً اب تک کی ساری جمع پونجی اور کیپٹل اس کے ساتھ جا کر بینیفٹ کے ساتھ آنا تھا, سمندر کے اندر طغیانی آئی تھی اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا. جب اس نے غوث اعظم سے یہ کہا تو آپ نے سر آنکھوں کو بند کے فرمایا الحمدللہ. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن بندے نے آ کر کہا کہ نہیں حضرت, لنگر انداز ہو گیا ہے, جہاز لگ گیا ہے, اور ہم نے جب منشیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا 3 گنا زیادہ فائدہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ. ایک قریبی چہیتا, اندر کی کیفیات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, قریبی چہیتا مرید قریب بیٹھا تھا, اس نے پوچھا کہ حضرت جب نقصان ہوا تب بھی الحمدللہ کہا آپ نے, اور فائدہ ہوا تب بھی الحمدللہ کہا. فرمایا تو سمجھ نہیں پایا میرے دونوں الحمدللہ, کیونکہ میری نیت پر تھے. جب مجھے نقصان کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی, تو میرا دل بالکل اللہ پر مطمئن تھا, تو میں نے کہا الحمدللہ. جب تو نے فائدے کی امید بتائی تب بھی میں نے اپنے قلب اور اپنی کیفیات کی طرف دیکھا, تب بھی وہ صرف خدا ہی کو مانگ رہا تھا, تو میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات, اور یہ آہستہ آہستہ بزرگوں کی محبت اور صحبت کے ذریعے پریکٹس کر کے بندہ اندر چلتا ہے. ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اس کی ماسٹر کی ہے توبہ, پہلا درجہ توبہ. توبہ کے 3 درجے ہیں جو گناہ بندہ کر چکا ہو, یہ عزم کرے کہ آئندہ اس کو دہراؤں گا نہیں. پہلے تو وہ توبہ کرے زبان سے استغفر اللہ, اور یہ بھی جانے کہ استغفر اللہ کا معنی کیا, کہ اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, ذلیل ہو کر تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں. اور پھر اس گناہ کو غلیظ جانے اور خود کو انتہائی حقیر سمجھے کہ کتنا گندا کام میں نے کیا, میں تو آئینے میں بھی منہ نہیں دیکھ سکتا. اس گناہ کے کام کو غلیظ سمجھے, خود کو بالکل حقیر اور نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عزم کرے اور توبہ کرے. یہ تین شرطیں آگئی, پہاڑ جیسے گناہ گر جاتے ہیں. اور اس پر امام غزالی نے ایک بات کی ہے, فرما اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بیٹھ کر اس نے گناہ کیا تھا آئندہ وہاں نہ بیٹھے, کیونکہ گناہ کی جگہ کو چھوڑے. فرما وہ حدیث پاک آپ دیکھیں جس بندے نے 99 بندے مارے تھے, جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, سوا قتل بھی اس نے کیا, تو جب اس سے کہا گیا, جب اس نے کہا کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں, جا رہا تھا 99 قتل, اس نے کہا میں نے, یہ بخاری شریف سرکار نے خود واقعہ سنایا, میں نے 99 بندے مار دیے, اللہ مجھے معاف کرے گا؟ ایک بندہ کہنے کا تمہاری عقل پہ ہاتھ ماریے, کیا بات کریں, 99 بندے مار دیے آپ نے, اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی مار دیا, 100 کر دیے پورے. سرکار فرماتے پھر اس نے ایک سے پوچھا کہ یار میں شرمندہ ہوں, کام میں نے بڑے برے کیے, میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو ایک نیک آدمی, اس نے کہا معاف کرے گا, لیکن یہاں نہیں توبہ کرنا. وہ سامنے نیک لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگوں کی بستی, ان کے پاس جانا اور وہاں بیٹھ کر معافی مانگنا, اللہ معاف کر دے گا. اس سے صوفیہ نے سرکار کے, یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے, اس حدیث پاک سے مقصد یہ نکالا کہ بندہ توبہ کے لیے اچھوں کے قریب آئے, صحبت کو درست کرے, ماحول اچھا لائے, پاکیزہ لوگوں کے اندر آئے, کیونکہ ماحول بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے, اور نیک اور صالحین کے قریب ہونے سے اللہ رب العالمین سنے گا تو وہاں پر بھی, لیکن جلدی راضی وہاں پر ہوتا ہے جہاں اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں. تو آج صرف سرسری اوپر سطحی ہم نے چند باتیں کی ہیں, انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کے آگے کا درس میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے کریں گے. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کرے, اور ہمارے دلوں کو اپنے عرفان اور اپنی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نرم فرمائے, اور ہماری آخری جو گھڑیاں چل رہی ہیں اللہ اسے عافیت والا بنائے. کسی کی عمر کا کوئی اعتبار نہیں, ضروری نہیں کہ 18 سال کا ہوگا تو زیادہ جیے گا, ضروری نہیں کہ وہ 90 سال کا ہوگا تو پہلے مر جائے گا, نہیں, کسی کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ آخری ہچکی تک ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھے, اور جب ہم دنیا سے جائیں تو زبان ہی کلمہ نہ پڑے بلکہ دل بھی اس کے عرفان اور معرفت پہ راضی ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.